الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر اذان محترم ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کی بہار کا زمانہ ہے اور اس ماہ میں ایک آیہ قرآن کا ثواب گویا ایسا ہے کہ جیسے دوسرے مہینوں میں انسان قرآن ختم کرے. اس ماہ کے شرف عظمت فضیلت کرم کی وجہ سے کہ جسے ہم دعا میں پڑھتے ہو الذی شہر الذی فرض صیامہ کہ جس کے مہینے کو اس مہینے کے رمضان کو روزے کو ہم پہ فرض کیا اس کے کرم و شرف و فضیلت کی وجہ سے ہمیں دوسری امتوں سے ممتاز قرار دیا. اس بنا پر ان چار روزہ مجالس ادا میں گفتگو قرآنی میں ہم قرآن مجید کے مختلف موضوعات کو لے کر کہ جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں اور مربوط ہیں ہم ان کو زیر بحث لائیں گے. اور ان چار روزہ مجالس کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے قرآنی زندگی کا اسلوب، یعنی قرآن کریم کیسی زندگی چاہتا ہے، قرآن کریم ہم انسانوں سے کس زندگی کا طالب اور خواہاں ہے. اور ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے انسان کے لیے کہ وہ اس عظیم مہینے میں کہ جب شیطان کو قید، در جنت کو کھول کر در جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، دعائیں قبول کی جا رہی ہیں اور جس میں رسول اللہ نے تاکید کی ہے تمام مؤمنوں کو فَأَسَلُ اللَّهَ بِنِيَتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ کہ پاکیدہ نیت اور سچے دلوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو. پاکیدہ نیت تو ہم سنتے ہی ہیں کہ نیت صاف پاک ہونی چاہیے، یہ قلوب طاہرہ سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات ہم لوگ بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، نیت بھی صاف ہوتی ہے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات چھپی بھی ہوتی ہے جو اس اعلیٰ چیز کو جس کو ہم دعا میں طلب کر رہے ہیں اسے متصادم ہوتی ہے. مثلا ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کا کہ جو امام المتقین ہے پیروکار بنا، یہ سچی دعا ہے، منافقت نہیں ہے اس میں، جھوٹ نہیں ہے. اللہ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کا جو امام المتقین پیروکار بنا، لیکن کیا ہم واقعی تقوی والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. جب تقوی کا موقع آتا ہے، جب گناہوں کو چھوڑنے کا موقع آتا ہے، جب نیکیوں کو مقدم کرنے کا موقع آتا ہے، جب بری نیتوں کو ترک کرنے کا موقع آتا ہے، جب مل ملاپ کا موقع آتا ہے، جب صلہ رحم کا موقع آتا ہے، جب غصے کو ضبط کرنے کا موقع آتا ہے، جب نامحرم سے نظریں چھپانے کا موقع آتا ہے، جب زبان کو جھوٹ سے روکنے کا موقع آتا ہے، جب کان کو غیبت اور بری باتوں سے روکنے کا موقع آتا ہے، وہاں پہ انسان نہیں رک پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ضرور کرتے ہیں لیکن قلوب طاہرہ نہیں ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سچے دلوں کے ساتھ دعا کرو، نیت تو صادق ہے تمہاری لیکن دل بھی صاف و پاک ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو 11 مہینوں میں ہمارے ساتھ رہتی ہے، یہ جس کو ہم ڈھال بنا کر ہمیشہ اللہ کے سامنے آگے کر دیتے ہیں، یہاں تک آخرت تک تو معاملہ کچھ اور ہے، دنیا تک ہم کہتے ہیں اللہ شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے ورغلایا تھا، شیطان نے دھوکہ دے دیا تھا، یہ ڈھال بنا کر ہمیشہ اللہ کے سامنے کر دیتے ہیں لیکن آخرت میں تو اس کی حقیقت کھلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذر اور بہانہ بھی ہم سے سلب کر لیا، توجہ رکھیے گا، وہ عذر اور بہانہ بھی ہم سے سلب کر لیا، وہ کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. اب کوئی عذر اور کوئی بہانہ یا بہانہ جو یا بہانہ تراشی کا کوئی بھی موقع ہمارے ہاتھ اور ساتھ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا. اور شیطان بھی بند ہے، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، اور پھر دعاؤں کو مستجاب، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. مستجاب یعنی جس کا جواب دیا جا چکا ہے، یا یوں کہوں آسان زبان میں جس کا جواب دیا جائے گا. یعنی تم جو بھی دعا کرو گے اگر وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، اللہ کرے اس ماہ کی فضیلت سے، اس ماہ رمضان کی فضیلت سے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اس ماہ کی فضیلت سے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا، ان کا جواب ہماری بارگاہ سے ادا کر دیا جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس بنا پر یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی، اور وہ جو ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں مادیت کی دوڑ میں اور گلیمرزم اور اپنی زرخ برخ والی دنیا میں، یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے ایک تنبہ ہے، متنبہ کرنے والا خدائی ہدیہ ہے. اور اگر اس کی افادیت اور اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو دو دعاؤں کا حوالہ دوں گا میں. یہ ہوم ورک آپ کے ذمے ہے، کیونکہ میرا کام صرف بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، ہوم ورک کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. کیونکہ مجالس اعظم میں ہم سب کا مزاج یہ بنا دی کہ ہوم ورک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں نہ امام کا کوئی حق ادا کرنا ہے، نہ ہمیں اللہ کا کوئی حق ادا کرنا ہے. نعرہ حیدر لگا لو، علی ولی اللہ لگا لو، سیدھے جنت پہ پہنچ جاؤ گے. نہیں، دو دعاؤں کا حوالہ، ایک دعا استقبال ماہ رمضان ہے اور ایک دعا وداع ماہ رمضان ہے. عجیب دعا ہے، عجیب دیکھے انداز ہے اہل بیت کا. یہ تمہیدی گفتگو ہے کہ قرآنی زندگی کے کیا اسلوب ہیں، قرآن نے حقیقی قرآنی زندگی سے کیا مراد ہے. یعنی کہ قرآن لے کے اپنے سر پہ چلتے پھر جناب قرآنی زندگی، قرآنی زندگی نہیں، قرآنی زندگی قرآن کے مطابق زندگی، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا گھر، تمہارا بار، تمہاری تربیت، تمہارا اخلاق، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا ملنا ملانا، تمہارا میل ملاپ، تمہارا عزیزوں سے صلہ رحم کرنا، تمام چیزیں جتنے بھی شعبہ حیات ہیں، خواہ وہ اکنامکس ہو، اقتصاد ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، اخلاق ہو، تعلیم ہو، اہل بیت سے محبت ہو، والدین کی خدمت ہو، اولاد کی تربیت ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب قرآن کے تابع ہونا چاہیے. اس بنا پر قرآنی زندگی کے اسلوب سے کیا مراد ہے، یعنی وہ زندگی جو قرآن نے ہمیں پیش کی ہے. کیونکہ دو قسم کی زندگی کے تصور ملتا ہے، ایک وہ زندگی ہے کہ جس میں انسان صرف مادی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے. ایک وہ ہے کہ جس میں صرف اخروی زندگی کے لیے کوشش کی جائے، دنیاوی زندگی کا کوئی عنصر نظر نہیں آتا، یہ بھی مناسب نہیں ہے. قرآن مجید نے ایک اور زندگی کا تصور پیش کیا، وہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی اچھائیاں دے، آخرت میں بھی اچھائیاں دے، اور دنیا اور آخرت کی اچھائیوں کا نتیجہ وقنا عذاب النار، آتش جہنم سے رہائی کی صورت میں ملے گا. میرے درود بھیجے محمد و آل محمد. نہ صرف دنیا، نہ صرف آخرت، توجہ رکھے گا. اس لیے کہ روایات میں ملتا ہے دنیا مزرعات الاخرہ، آخرت کی کھیتی، بہت سادی سادی احادیث ہیں، لیکن ہمیں موقع ملتا ہے ہمارے رمضان میں انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہماری زندگی کی ماسٹر کی ہیں، جن سے بڑے بڑے ماسٹر کسی کہتے ہیں جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے. یہ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہماری ساری پرابلمس دور ہو سکتی ہیں، حل ہو سکتی ہیں. تو ماہ مبارک رمضان ایک فرصت ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. جیسے آپ کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں یا کسی حساس ادارے میں جاتے ہیں آپ کے، تو رک جائیے، اپنی شناخت کرائیے، باز رسی ہوگی، تحقیق ہوگی، جامع تلاشی ہوگی. مثلاً یہ اسٹاپ کرنے کا حکم جو ہے، یہ کیا ہے، تاکہ آپ عام جگہ نہیں جا رہے، ایک خاص اور ایک حساس جگہ جا رہے ہیں، سینسٹیو پلیس ہے یہ. ماہ مبارک رمضان گو کے 30 دن اور 29 راتیں، یہ 28 راتیں 29 دن ہیں، لیکن یہ عام دن نہیں ہیں. اس کے دن عام دنوں سے بہتر، اس کی راتیں عام دنوں سے، عام راتوں سے بہتر. اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح، تمہارا سونا عبادت، الغرضی کے بیش بہا اس کے فضائل اور مناقب جو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور یہ فرصت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک دفعہ بیٹھیں، سوچیں، سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا صحیح مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. ایک بات جناب، صحیح مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، بہت اچھا. क्या सही डायरेक्शन में है, सिम्त सही है। मिसाल आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपके यहाँ अल्लाहु अकबर नियत बांधी, वजू है, गुसल है, पाकीदा कपड़े हैं, आपने कहा अल्लाहु अकबर, लेकिन अगर आपकी सिम्त क़िबला रुख नहीं होगी, नमाज होगी नहीं होगी? नहीं होगी। सिम्त का तायुन ज़रूरी है। तमाम मुकदमात एक तरफ, माह मुबारक रमज़ान हमारी सिम्त का तायुन करने के लिए है। तवज्जो रखिएगा, सिम्त का तायुन यानी खुदाई रंग, वजहुल्लाह जिसे कहा जाता है, यानी खुदाई रंग सिबगत अल्लाह है, जो अल्लाह का रंग है, ये बेहतरीन रंग है, वो सिम्त हमें हासिल करनी है कि हमारे तमाम कामों का जो डायरेक्शन और सिम्त हो अल्लाह की हो। मिसाल के तौर पर आप किसी बड़े होटल जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ क्रॉकरी जो आ रही है, प्रच आएगी, चमचा आएगा, प्लेट आएगी, क्वार्टर प्लेट आएगी, सब पे एक मोनोग्राम छपा हुआ होता है उस होटल का नाम। ये क्या बता रहा है कि तमाम क्रॉकरी इस होटल की मिल्कियत है, चमचे से लेकर और बड़ी से बड़ी, बड़े से बड़े बर्तन तक, यानी ये इसकी मिल्कियत है। मुसलमान मोमिन चूँकि अल्लाह का बंदा होता है, लिहाजा उसके हर काम पर अल्लाह की और अल्लाह की तस्दीक की मोहर होनी चाहिए। वो मोहर कैसे, हर काम पे कैसे हो, जिसके लिए मासूम ने फरमाया कि जब भी कोई काम करो तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दर हकीकत हर काम में खुदाई सिमत देना है। तुम चप्पल पहन रहे हो, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम गुफ्तगु शुरू कर रहे हो तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ तो इसमें गीबत नहीं होगी, बदगोई नहीं होगी, हसद नहीं होगा, ताना नहीं होगा, झिड़कियाँ नहीं होंगी, बदगोई नहीं होगी, बुरा भला कहना नहीं होगा। मैं मस्जिद जाऊँ बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह के लिए जाऊँ, गीबत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं। मैं कपड़े पहनूँ इसलिए कि खुदा ने मुझे कहा अच्छे कपड़े पहनूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें दिखावा नहीं होगा, रिया नहीं होगी। अलगरज ये कि मोमिन के हर काम पर खुदाई मोहर होगी ताकि उसके हर काम की सिम जो है वो खुदाई हो जाए। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद। कुरानी ज़िंदगी के उसलूब, ये हमारा मौजू है चार रोज़ा का, चार रोज़ा मजालिस का, और इसमें हम चाहेंगे कि हर रोज़ मुख्तलिफ आयात और रिवायात को आपकी खिदमत में पेश करें। आज जिस मौजू को मैं पेश करना चाहता हूँ वो है ईमान। ये ईमान क्या है? ईमान यानी इंसान के कल्ब का यकीन कर लेना, इसे कहा जाता है ईमान। और कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात हैं कि जिसमें ईमान और अमल सौले के फवाइद और असरात को बयान किया गया है, क्योंकि बग़ैर ईमान वाली ज़िंदगी न इस दुनिया में इंसान के काम आने वाली है, न आखरत में काम आने वाली है। इसलिए कि ये दुनिया हमें इसलिए दी गई है ताकि हम इसमें दीन के मुताबिक तैयारी करें, यहाँ की खूबियाँ भी हासिल करें। आतना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, आखिरत के लिए। कोई कहता है खुदा बंदा बस आखिरत में देते, यह नहीं चाहिए। नहीं, ये कुरान किस तरह नहीं है, ये कुरान का मिजाज नहीं, ये कुरान की तरह। आतना फिर दुनिया हसना, दुनिया में भी नेकियाँ, व फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी नेकियाँ, और इन दोनों नेकियों का नतीजा कहाँ निकलेगा? वकीना अज़ाब अन्नार, आतिश जहन्नम से रिहाई। यानी अगर दुनिया की हसनात, दुनिया की खूबियाँ, दुनिया की अच्छाइयाँ और आखिरत की अच्छाई मिलकर भी इंसान को आतिश जहन्नम से ना बचा सकें, खल्लिस मिन नार या रब, जो आप इंशाल्लाह आमाल शब कदर में 100 दफ़ा पढ़ेंगे, तो फिर ऐसी ज़िंदगी कोई फ़ायदा नहीं। और उस ज़िंदगी के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है ईमान। ईमान की तारीफ क्या है? कल्ब का यकीन कर लेना, अकल का नहीं। अकल इल्म से इबारत है, यानी किसी इल्म का अकल तक आ जाना, लेकिन उसी इल्म का कल्ब में उतर जाना, तवज्जो रखिएगा, इसको कहा जाता है ईमान। मुमकिन आपके जहनों में मजालिस का वही तसव्वुर हो के जो मामूलन अय्याम आज़ाम में या आम अय्याम में और मजालिस का होता है, वो मैंने अंदाज नहीं रखा है। चूँकि महीना कुरानी है, महीना अहले बैत का है, महीना खुदा से लगाने का है, लिहाजा हम वो चीज़ें हासिल करें کہ جو در حقیقت ہماری دنیا اور ہمارے آخرت کی اصلاح کے لیے معاون ثابت ہو سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پانی تو پی نہیں سکتے تو تھوڑا تھوڑا اگر صلوات کا سہارا رہے گا تو یہ ہوگا کہ میرے جو لب خشک ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا تر کرنے میں مزہ مل جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سورہ نحل میں آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ من عمل صالحا تم میں سے کوئی بھی عمل کرے وہو مؤمن من ذکر نہ انسا مرد ہو یا عورت وہو مؤمن ایمان رکھتا ہو شرط کیا ایمان فلا نحیینہ حیاتا طیبہ ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. وہ پاکیزہ زندگی جو آخرت میں ملنے والی ہے اس کے اثرات اسی دنیا سے شروع ہوتے ہیں. توجہ رکھے گا بھائی وہاں پاکیزہ ملے گی تو کیا یہاں نجس رہیں یہاں فکر آلودہ رہے جی اس سے کیا مراد ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ خدا کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لا یخلف المیعاد اس میں دروغ گوئی نہیں ہے منافقت نہیں نعوذ باللہ خدا کے کلام میں خدا کی بات میں خدا کے وعدوں میں جھول نہیں ہیں سبز باغ نہیں ہیں سراب نہیں ہے دھندلا بند نہیں ہے جو ہے وہ حق ہے 100% حق ہے. اس بنا پر خدا کہہ رہا ہے فلانح یا نو حیات ہم حیات طیبہ عطا کریں گے. خوب جو حیات طیبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہو کیا وہ اس دنیا میں کوشش نہیں کرے گا؟ آپ کا بیٹا میٹرک کا امتحان دے رہا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے گریڈ اچھے سے اچھے نمبر آئے تو کیا وہ کوشش نہیں کرتا؟ جی کوشش کرتا ہے. آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں چاہتے ہیں کم پیسوں میں اچھا بڑھیا عمدہ کپڑا مل جائے تو بارگیننگ نہیں کرتے کوشش کرتے ہیں بارگیننگ کرتے ہیں کہ بھائی اتنے کا دے دو اتنے کا کر دو یہ کر دو وہ کر دو بارگیننگ کرتے نہیں کوشش کرتے نہیں کرتے ایک کپڑا حاصل کرنے کے لیے. یا مثال کے طور پر کہ جناب مثال کے طور پر آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے انکریمنٹ لگ جائے بونس لگ جائے مثلا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنی رپورٹ دکھاتے ہیں اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں پرفارمنس دکھاتے ہیں کیوں کوشش کرتے نہیں کرتے؟ ایک سادی دنیا کے کام کے لیے بھی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. خاتون خانہ جو ہے وہ اچھے سے اچھا پکوان تیار کرنے کے لیے افطار کے لیے اچھی سے اچھی کوشش کر رہی ہوتی ہے نمک تیز نہ ہو مرچ تیز نہ ہو مسالہ صحیح ہو چاول صحیح دم کیے ہوئے ہوں گوشت گلا ہوا ہو مسالہ صحیح لگا ہوا ہو تب جا کے ایک مثلا بریانی بنتی ہے ایک سالن بنتا ہے. تو کوشش کر رہے نہیں کر رہے تو عالم آخرت کے لیے کوشش ہے کہ خدا حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ادا کرے کہ جن کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت کہ جن سے طہارت جن کے لیے واجب کر دی اور نجاست اور کثافت کو دور کر دیا ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عزم ہے لیکن یہاں پر گناہوں کی کثافت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک بچہ جو میٹرک میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہو محنت نہ کریں گے بیٹا جو عزم تم نے کیا ہے جو فیصلہ تم نے کیا ہے جو مقصد قرار دیا ہے تمہارے اعمال اس مقصد کے حصول کے لیے کارگر نہیں ہیں معاون نہیں ہیں. اگر ہدف اعلیٰ ہے تو پھر نیت بھی اعلیٰ و پاک ہونی چاہیے اور عمل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو اگر اس دنیا کے لیے کوشش ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں ہم کیا کہتے ہیں خدا ہمیں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما. اتنی بڑی دعا ہے یہ کہ بڑے بڑے اصحابوں نے اپنی جان دے دی اس دعا کے لیے اہل بیت کا جوار مل جائے. جوار یعنی قرب یعنی پڑوسی یعنی ہمسائے. توجہ رکھیے گا کتنی بڑی دعا ہے آخرت کی اہل بیت کا جوار ملنا. آپ کو پتا ہے یہ دعا لفظاً کتنی چھوٹی ہے لیکن معنن اور حقیقتاً بہت عظیم دعا ہے. یعنی آخرت کی عظیم نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت قرب الہی کی ہے اس کے بعد اگر کوئی نعمت عظیم ہو سکتی ہے وہ جوار آل محمد میں جگہ پانا ہے. جب اتنی عظیم دعا ہے کہ جس کے لیے لوگ کٹ گئے مر گئے فدا ہو گئے جانے ساری کی ایثار کیا فداکاری کی خرچ کر دیا صحبتیں برداشت کی تاکہ عالم آخرت میں اہل بیت کے ساتھ محشور ہو سکے. خود محشور ہونا بھی بہت بڑی دعا ہے. یہ حقیقتاً اس میں یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے تو یہ حیات طیبہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اگر وہ طیب و طاہر تھے اگر وہ پاک و پاکیزہ تھے جن کے لیے سند نازل ہو رہی ہے، اور سند بھی ایسی کہ خداوند عالم نور محمد، نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین کو چادر کے نیچے جمع کر کے سند عطا کر رہا ہے، توجہ رکھیں، یہ سند طہارت جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اس کی سند صرف رسول کے لیے نہیں ہے، اس کی سند صرف فاطمہ زہرا کے لیے نہیں ہے، اس کی سند صرف علی مرتضیٰ کے لیے نہیں ہے، حسن حسین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی سند چادر معصومین کے لیے ہے۔ اسی لیے کہتی ہیں فلمک تملنا جمعان، کہ جب ہم پانچوں کے پانچوں جمع ہو گئے تو حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے خدا اس چادر کے نیچے کون ہے، یعنی جب انوار خمسہ جمع ہو گئے تو جبرائیل امی کے لیے بھی تمیز کرنا کہ یہ نور محمد کہاں ہے، نور علی کہاں ہے، نور فاطمہ کہاں ہے، یہ تمیز کرنا بھی مشکل و دشوار ہو گیا، اور اتنا دشوار ہوا، معما حل نہ ہوا تو بارگاہ عزتی سے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، اے خدا چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا کیسے تعارف کرا رہا ہے، وہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، وہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ ان کے بابا ہیں، وہ ان کے شوہر ان کے بیٹے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ چادر معصومین کے لیے سند ہے۔ خب کتنے بیٹے تھے چادر میں؟ دو بیٹے، لیکن یہاں پہ بنو کا لفظ استعمال ہوا ہے، بنو کا لفظ وہاں آتا ہے، بنو یا بنین کا لفظ، کہ جہاں پر تین یا تین سے زیادہ افراد موجود ہوں، چونکہ سند عطا کی جا رہی تھی طہارت کی، نجاست سے دوری کی، توجہ رکھیے گا، تو صرف حسن و حسین کے لیے نہیں تھی بلکہ انوار آل محمد چاردہ معصومین علیہ السلام کو جمع کر کے اللہ نے در حقیقت یہ طہارت کی سند اتاری، اس لیے کہا وہ ہوں فاطمہ تو وہ بالوہ بنوہا، وہ فاطمہ کے دو بیٹے نہیں، وہ فاطمہ کے سارے فرزند موجود ہیں چادر کے نیچے، مل کے درود بھیجے محمد والے۔ چنانچہ یہ طہارت اگر وہ طاہر ہیں تو کم سے کم ہمیں بھی تو طاہر ہونا چاہیے نا، وہ علم والے ہیں تو ہمیں بھی تو علم والا ہونا چاہیے نا، وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی غصے کو ضبط کرنے والا ہونا چاہیے، وہ فاطمہ زہرا جو ایک سو تقریباً 800 مومنین کے لیے دعا کر رہی ہیں ایک نماز میں شب جمعہ، وہ جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ رات بھر دیکھا امام حسن نے کہ مادر گرامی نے دعا کی لیکن ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کی، تو پوچھا کہ ہمارے لیے، کہل جار سمجھدار بیٹا، پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے، توجہ، پڑوسی سے کیا مراد ہے، 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، 160 گھر، 160 گھر اگر ہمسائے کی حدود ہیں، اور اس زمانے میں اوسطاً 5 افراد ایک گھر میں رہتے تھے، تو 800 افراد کو جناب زہرا بنفس نفیس نام لے کر دعا کر رہی ہیں، یہ روایت نہیں کہہ رہی ہے، یہ درایت کہہ رہی ہے، یہ روایت کا سمجھ کہہ رہی ہے، تقوی یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ فاطمہ زہرا کے، تقوی کہ گھر میں بیٹھ کر بھی اپنے معاشرے سے مربوط رہو، اس کو تقوی فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ 800 افراد کو بنام نامین نام سے لے کر، نام لے کر فلا ابن فلا فلا ابن فلا کے لیے دعا کر رہی ہیں، یہ ہے تقویٰ۔ تو وہ پاکیزہ ہیں تو ہمیں بھی پاک ہونا چاہیے، وہ دعا کرنے والے ہیں ہمیں بھی دعا کرنے والا ہونا چاہیے، وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ واقعہ سنا ہوا ہے، وہ لوٹا گر گیا امام کے ہاتھ پر، کانپنے لگی، امام نے کہا کہ ہم غصے کو ضبط، والکاظمین الغیظ، ہم غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اس نے تجھے معاف بھی کیا اور پھر تجھے راہ خدا میں آزاد بھی کر دیا، توجہ رکھیے گا، کنیز کو آزاد بھی کر دیا، الغرض یہ کہ اگر چاہتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی ملے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے، تو اس کے اثرات یہیں سے اسٹرگل اور کوشش کی صورت میں ہمارے سامنے، ہماری زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ یہ پاکیزہ زندگی سے مراد صرف پاکیزہ مال کا کمانا نہیں ہے، رزق حلال نہیں، وہ بھی ہے، حلال رزق آپ کے دسترخوان پر آئے، حلال رزق آپ کے بچے کھائیں، पाकीज़ा ज़िंदगी, यानी हर चीज़ जो आप कर रहे हैं उसमें पाकीज़गी का अंसर आना चाहिए। आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं, पाकीज़गी का अंसर आना चाहिए। पाकीज़गी से क्या मुराद है? यानी बच्चों को धोया जाए जी, या धोने से धोना मुराद नहीं, पाकीज़ा मुराद, पाकीज़गी से मुराद धोना नहीं है बच्चों को। आप रोज़ाना बच्चों को धोना जाना, मौलाना ने कहा था कि पाकीज़ा करना है बच्चों को, नहीं। पाकीज़ा से क्या मुराद है? यानी उसकी जो मुनाफी चीज़ें हैं, तहारत की मुनाफी चीज़ क्या है? नजासत, नजासत नहीं आनी चाहिए। मसलन आप अगर किसी चीज़ को पाक रखना चाहते हैं तो उसे नजासत से बचा के रखिए। औलाद की सही तरबियत करना चाहते हैं, उसकी तहारत क्या है? उसकी बुरी तरबियत ना हो, कोई कमी कसरी ना रह जाए। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका बिहेवियर हमेशा मिस्टेक ब्रेक नहीं करो, ना जाओ, ये ना करो, हराम है, फलां है, नहीं। बच्चों की कुछ जायज़ ख्वाहिशात भी हैं, उस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। बच्चों के लिए तरबियत में तहारत से क्या मुराद है? यानी जो उनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं उस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। हर वक्त मौलवी की तरह मिस्टर ब्रेक नहीं बनाना चाहिए, ना जाओ, ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, हराम है, फलां है, मना है, हराम है, मकरूह है, फलां है, नहीं। जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उसकी तो तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कुलू वशरबू, खाओ पियो, इसराफ ना करो। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह अल्लज़ी अखरज लिबादिह, कौन है कि जिसने हराम किया है उन नेमतों को जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए नाज़िल की हैं, उतारी हैं और ज़मीन से उगाई हैं? तो अल्लाह ताला ने भी कहा है जायज़। और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम का शेवा यही था, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जायज़ ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए रखते थे। घर वालों के साथ बैठें तो तहारत क्या है औलाद के सिलसिले में? अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैंने ऐसे बाप और माँ वालिदैन औलाद की सही तरबियत, सिर्फ बच्चे पैदा करना काफ़ी नहीं है कि फलां साहब के मैंने इतने बच्चे पैदा कर दिया। मौलाना ने निकाह के वक्त हदीस सुनाई थी कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा औलाद पैदा करना, हज्जा अगर शक भी हो जाए तो रसूलल्लाह ने फरमाया मैं उबाही बिकुम यौमल क़यामा, कि मैं रोज़ क़यामत तुम पर मुबाहत करूँगा। खूब ज़्यादा बच्चे पैदा करना होना नहीं है, ज़्यादा बच्चे पैदा करके उनकी सही तरबियत करके उनको हुसैनी और हसनी बनाना ही सही तरबियत है, यह सही तरबियत। तो औलाद के सिलसिले में बहुत होशियार रहें। अक्सर देखने में आता है वालदैन बिला जवाब जो है वो रोक टोक, कर्फ्यू लगा हुआ है घर में, नहीं। एक ऐसे ही वालदैन हमारे जानने वाले थे, न घर में इंटरनेट, न घर में मोबाइल, न कंप्यूटर, न आना जाना, न क्रिकेट, न कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ दिन में आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बागी हो जाएंगे। कहेंगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी हाँ, जो रोक टोक और कदगन आपने लगाए हुए हैं, कानून आपने अप्लाई किए हुए, कुछ दिन में बच्चा बागी हो जाएगा। ये घर आएगा सर झुका कर, लेकिन जो कुछ करके आया वो आपको नहीं बताएगा, तवज्जो रखिएगा। इसको जहाँ इंटरनेट मिलेगा ये फट पड़ेगा इसका अलावा, इसको जहाँ मोबाइल नज़र आएगा इसका अलावा फट पड़ेगा। तो जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, पहले तरबियत औलाद पूरा एक मौजू है, मैं उसमें वारिद होना नहीं चाहता, सिर्फ कह के गुजार रहा हूँ। तरबियत औलाद के सिलसिले में हमें बहुत ज़्यादा तगुदो करने की ज़रूरत है। देखने में आता है वालदैन वालिद या घर के बुज़ुर्ग, हत्ता नाना 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 दादा नानी दादी वगैरह, ये सब क्या हैं? ये कदगन लगा रहे हैं, पहरे लगा रहे हैं, इससे औलाद बागी होती है। अगर पाकीज़ा ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो औलाद के जो जायज़ हकूक़ हैं वो हमें देने होंगे। अब ये मौका नहीं कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या तरबियत होनी चाहिए, अलग मौजू है, बहरहाल मैं इस बारे धोना नहीं चाह रहा, लेकिन इतना जहन नशीन कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हजरात सुनते रहते हैं, मोहम्मद अली के मोमिन माशाल्लाह उलमा से मुस्तफीद होते रहते हैं। सही तरबियत होने, एहतराम, दूसरी चीज़ एहतराम है औलाद का, जो हमारे बहुत ही कम हो गया है। हम समझते हैं ये औलाद है, माजरत के साथ ये गधे का बच्चा है, जिसको जैसे चाहें मारें पीटें, लूणा लंगड़ा बनाएं जैसे चाहें, ये हमारी औलाद है, जैसे चाहें इससे सलूक करें। नहीं, एहतराम करने का हुक्म दिया गया है, अपनी औलाद का एहतराम करो। आज आप उसका एहतराम करेंगे, कल वो आपका एहतराम करेगी। तवज्जो कीजिएगा, माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं जिन बच्चों के वालिदैन बचपने में बदसलूकी करते हैं, बदसलूकी, मारपीट, बेजा गुस्सा, रोक टोक, बेजा रोक टोक, मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ, कदगन, वो बच्चे और उनका एहतराम नहीं करते, वो बच्चे बड़े होकर والدین کا احترام نہیں کرتے. آئیے قرآن سے ایک دلیل دو. یوسف بہت چھوٹے سے ہیں, 3-4 سال کا سن ہوگا تقریباً, خواب دیکھا, یا بات انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا میں نے خواب دیکھا ہے, بچے نے ایکسٹرا آرڈنری غیر عادی غیر معمولی خواب دیکھا, چاند سورج ستارے اسے سجدہ کر رہے ہیں. کہاں گیا؟ آج کا بچہ کس سے ڈسکس کرتا ہے؟ ٹیچر سے, مس سے, والدین سے ڈسکس نہیں کرتا. کیوں؟ والدین اس کی شکل میں وہ دھوا ہوتے ہیں, ڈانٹ دیں گے, جھڑک دیں گے, بات کاٹ دیں گے, بے احترامی کریں گے. حقیقت یہی ہو رہا ہے. حضرت یوسف کہاں گئے؟ والد کے بھیا آباتی, اے میرے بابا, اس میں چاشنی ہے, اے میرے بابا, انی رأیتُ, میں نے خواب دیکھا ہے, احد عشر کوکبا, 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے. باپ کو ملجا سمجھا, اپنا مأوا سمجھا, بچہ وہاں گیا. کاش ہمارے والدین حضرت یعقوب کی طرح یہ انس اور یہ قربت اور یہ علاقہ جو ہے ہمارے بچوں اور ہمارے والدین کے درمیان پیدا. اسی کو کہا یہ قرآنی زندگی ہے, یہ قرآنی زندگی. ایک اور آیت سنا کر آج کی زحمت تمام کروں گا تاکہ اپنا مغرب کے لیے آمادہ ہو سکے. بچے نے ایک غیر عادی خواب دیکھا, غیر معمولی خواب دیکھا, فوراً گیا باپ کے پاس. باپ ملجا ہے, ماوا ہے, اس کا ایڈوائزر ہے. میں نے خواب دیکھا ہے, باپ نے کہا, یہ نہیں کہا, اچھا ٹھیک ہے جاؤ, دیکھا ہوگا, جاؤ جاؤ, ٹھیک ہے, چھوٹے ہو تم, خواب دیکھا کہ دیکھو, کوئی مسئلہ نہیں, ہاں بیٹا سب صحیح ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اہمیت دی, بٹھایا, خواب سنا, اور پھر اس کی جو مناسب تعبیر ہو سکتی تھی جتنا اس بچے کی ذہن کی سطح کے مطابق تھا وہ بیان فرمایا. یعنی اہمیت دی, اسے امپورٹنس دی, قریب بلایا. یہ نہیں کہا کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے جاؤ, ٹھیک ہے تم نے خواب دیکھا ہوگا, ہاں ٹھیک ہے دیکھ, تیرے بچے ہیں جو ہے پریشان ذہن ہوتا ہے, کوئی کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا. نہیں, والدین یہ بیہیویئر ہونا چاہیے. ایک اور مثال میں دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. حضرت لقمان, لقمان کو خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو نبوت نہیں حکمت عطا کی ہے. اب حکمت اور عقل میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ بھی ایک پورا ایک مفصل موضوع ہے. بہرحال, وآتینا لقمان الحکمت, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت یعنی دانائی, عقل سے بڑھ کر ہے. وہو یعظہ, سورہ لقمان اٹھائیے, اس میں ہے وہو یعظہ, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یعظہ فعل مضارع ہے, یعنی شاید بار بار یہ کام انجام دیتے رہے ہوں. ان ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پیار سے نصیحت کرے. کیا ہماری اولاد میں اور ہمارے والدین میں یہ پیار و محبت کا رشتہ ہے کہ بچہ خود بخود باپ کے پاس آئے؟ وہو یعظہ, وہ کیا کر رہا ہے, نصیحت کر رہے تھے. امام علی جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں, جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں, ایک مکتوب اخلاقی لکھتے ہیں, اخلاق نامہ یوں کہوں, اخلاقیاتی تعلیمات پر مبنی خط اور لیٹر لکھتے ہیں امام حسن کو. اور امام حسن کی اس وقت عمر شریف کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم 35 برس ہونی چاہیے. 35 برس امام حسن کی زندگی, ان کے لیے اخلاق نامہ لکھ رہے ہیں مولا علی. مولا علی اخلاق جنگ صفین سے واپس آئے, ابھی پہنچے ہیں, اخلاق نامہ لکھا ہے, مکتوب نمبر 30 نہج البلاغہ میں خط نمبر لیٹر نمبر 30 موجود ہے. اس میں کہہ رہے ہیں قلب الحدث کا ارض الخالیہ. 35 سالہ, 34 سالہ, 33 سالہ بیٹے, فرو آبرو مند بیٹے کو لکھا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قلب الحدث کا ارض الخالیہ, بچے کا دل خالی زمین کے مانند ہوتا ہے, جو بھی اس میں ڈالو گے اس قبول کر لے گی, زرخیز زمین ہے بچے کی, لہذا اس کو احترام دو. یہ احترام کہاں نظر آئے گا؟ حدیث کے سامنے نظر آئے گا. قد اقبلا وقال السلام علیک یا امہ, بیٹا آیا, السلام علیک یا امہ, مادر کے نام آپ پہ سلام. ہماری ماں ہوتا, اچھا ٹھیک ہے بیٹا مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو, اچھا ٹھیک ہے وعلیکم السلام, ٹھیک ہے جاؤ. نہیں,
وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةُ عَيْنِي وَثَمَرَةُ فُؤَادِي. ماں نے احترام دیا، محبت دی،
بیٹی نے سلام کیا، لیکن جناب زہرا نے صرف سلام کا جواب نہیں دیا، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةُ عَيْنِي وَثَمَرَةُ فُؤَادِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے کلیجے کے دل کے چین، حسن تم پہ سلام، حسین تم پہ سلام. یہ ہے احترام. وَهُوَ يَعِظُهُ أَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، توجہ رکھیے گا، نماز قائم کرو. قرآن مجید میں جہاں پر بھی نماز کا تذکرہ آیا ہے وہاں معمولاً تقریباً اگر کہوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے صرف ایک جگہ کے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا وہ نہیں ہے اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو. زکوٰۃ کا کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی زکوٰۃ بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، زکوٰۃ کا بھی کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کی شان نہیں ہے کہ وہ کھائے، کمائے، جاب کرے، بزنس کرے. جب بڑا ہوگا، سیکھے گا، تو پھر وہ یہ کام کرے گا. یعنی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرو بچے سے، یہ ہے طہارت. اگر طہارت والی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں طہارت، یعنی جو ان کی تربیتی مسائل کو بگاڑ دیں اس سے اجتناب کریں. ان میں سے کیا احترام نہ کرنا، بیجا روک ٹوک، بیجا قدغن لگانا، قانون لگانا، کرفیو لگانا، یہ کیا ہے؟ ان کی تربیتی مسائل کو بگاڑ دیں گے اور آپ سے دور کر دیں گے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اگر اٹھائیے تو آپ کو ملے گا کہ اپنے اولاد سے کس طرح پیار کرتے ہیں، امام حسن، امام حسین سے، جناب رسول اللہ کس طرح پیار کرتے ہیں. حضرت علی ایک اجنبیہ کے گھر میں جاتے ہیں جس کا شوہر علی کے ہم رکاب ہو کر شہید ہو گیا، اس کے گھر میں جا کر ایک بکری کی آواز نکال کر، ایک حیوان کی آواز نکال کر علی مرتضی یتیموں کے آنسوؤں کو خوش کر کے ان کے دلوں کو خوش کرنا چاہتا ہے. توجہ ہے؟ اس طریقے سے مولا علی بچوں سے پیار کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں پاکیزہ زندگی ملے تو اس کے اثرات، اس کی کوشش و جد و جہد یہیں سے نظر آنی چاہیے. اس کے آج کی جو گفتگو ہے وہ تربیت اولاد کے سلسلے میں تھی کہ یہ تربیت اولاد جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بچے کو اپنا بچہ اور بچہ ہمیں اپنا ماں باپ سمجھے اور اپنی تمام پرابلمس اور مسائل کو ہمارے سامنے آ کر بیان کرے، تب جا کر ہم صحیح طور پر تربیت اولاد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں صرف دو جملے مصائب کے تاکہ مجلس کا حقیقی رنگ جو ہے وہ ہماری یہ محفل پا سکے. اتنی محبت حسین کو اپنی سکینہ سے کہ فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں حسین کا دل نہیں لگتا. اور وقت آخر جب حسین گھوڑے پر بہن کو خدا حافظ کہہ چکے، بہن نے سوار کر دیا، اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ خدا کے دین کی حفاظت کا انتظام کر سکیں، اچانک سے حسین کے کانوں میں ننی بچی کے رونے کی آواز آئی. اللہ اکبر. حسین کہہ سکتے تھے زینب میں خدا حافظ کہہ چکا، جاؤ اپنی بھتیجی کو سنبھالو، مگر حسین ایک دفعہ اتر آئے، اپنی بچی کو سینے سے لگایا اور خدا حافظ کہا، اور یہ کہا سکینہ ہم بہت جلد تمہارے پاس آئیں گے. شاید یہی بتایا ہو گھر والوں نے کہ بابا سفر پہ گئے ہیں. چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہا جاتا ہے تمہارے والد والدہ سفر پہ گئے ہیں. اب جناب سکینہ یہی انتظار کر رہی ہیں، لیکن جب آخری وقت ذوالجنہ آیا ہے تو سب سے پہلے جناب سکینہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اور ایک دفعہ پردہ ہٹا تو عجیب حالت دیکھی ہے، زی ڈھلکی ہوئی، پیشانی خون میں آلودہ اور زی پہ تیر لگے ہوئے ہیں. جناب سکینہ سمجھ گئیں اور کہنے لگیں اے میرے بابا کے گھوڑے بس مجھے اتنا بتا دے، میرا بابا پیاسا شہید ہوا کہ اسے تو گھٹ پانی نصیب ہوئے. اے روزے دارو، اذان کا وقت ہونے والا ہے، پیاس کی شدت ہے، جب ٹھنڈا پانی پینا تو روزے کی سختی میں کرملا والوں کی پیاس کو یاد. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. روایت میں ہے کہ اس افطار کے وقت صائم کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، خد وندہ تجواس محمد علی محمد کا، ہماری زندگی کو قرآن زندگی قرار دے، ہمیں قرآن و اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، روز قیامت قرآن ہماری شکایت کرنے کے بجائے ہمیں اپنی شفاعت کے دامن میں جنت تک پہنچانے والا بنے، بار الہ تجواس جن مرحومین کے صلح ثواب کے لیے مجلس عطا منعقد کی گئی ہے، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل، ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دشمنان دین و پاکستان کو نیست و نابود فرما، پرچم حق کے سربلندی عالم اسلام کی اور مکتب تشیع کی سربلندی کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مرجع کا سایہ ہمارے سب قائم دائم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، ایک مرتبہ سورہ الحم تمام کل مومنین مومنات کے لیے دعا فرمائیے، بسم اللہ الرحمن